رسوله الكريم. قرآن حکیم کا پیغام کیا ہے؟ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ محترم جناب ڈاکٹر فرحت علی بڑھنی, جن کی زندگی کا مشن قرآن حکیم کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. ڈاکٹر فرحت علی بڑھنی انڈسٹریل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں. آپ پاکستان ریلوے میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہے اور آج کل انڈسٹریل انجینئرنگ کی تدریس و تحقیق میں مصروف ہیں. سماعت فرمائیے سورہ حامیم سجدہ کی روشنی میں بندگی رب کے تقاضے کے موضوع پر جناب ڈاکٹر فرحت علی بڑھنی.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واصحابه اجمعين وبارك وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الاخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَن أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ يا احسن فائز الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ترجمہ ہے, جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے, یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے, ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی. وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی. یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے. اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے. تم بدی کو اس نیکی سے دفاع کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے. یہ صرف نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں, اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں. اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. حضرات, یہ سات آیتیں ہیں, آیت نمبر 30 سے لے کے آیت نمبر 36 تک سورہ حامیم سجدہ کی, جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمہ پیش کیا ہے. قرآن میں سات صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا ہا اور میم کے حروف مقطعات سے ہوتی ہے. ہا میم, ان ساتوں صورتوں کو چنانچہ آل حامیم یا حوامیم کہا جاتا ہے. اور یہ سب کی سب اکٹھی ہیں قرآن میں. 2400 سپارہ جہاں ایک ربع سپارہ ختم ہوا ہے وہاں سے لے کر, اور جہاں 2600 سپارہ ایک ربع ختم ہوتا ہے یعنی دو سپاروں کے اوپر ایک ساتھ یہ سات سورتیں آئی ہیں. اس میں پہلی سورہ مومن ہے جس کا نام سورہ غافر بھی ہے, دوسری سورہ حامیم سجدہ ہے جس کا نام سورہ فصلت ہے, یہ جس کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں, تیسری سورہ شورا ہے, اس کے بعد سورہ زخرف ہے, پھر سورہ دخان ہے, پھر سورہ جاسیہ ہے, اور آخر میں سورہ احقاف ہے. تو یہ سات سورتیں ہیں اور ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ ان سب کی ابتدا ہا اور میم سے ہوتی ہے. ان سے متعلق ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کثیر روایات ملتی ہیں جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان سورتوں کی بڑی فضیلت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ جہاد کے موقع پر رات کے وقت اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم سونے سے پہلے یہ پڑھ لو, حامیم لا ینصرون. حامیم یہ تو حروف مقطعات ہیں, لا ینصرون تمہارے دشمن کی مدد نہیں ہوگی. اس سے معنی ظاہر یہ ہو گئے کہ حامیم میں کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ایسی صفت ہے جس سے حفاظت کے پہلو نکلتا ہے, اور اس کی پھر تصدیق ہو جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت سے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو آیت الکرسی, وہ جو مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی, وہ پڑھ لیا کرے اور سورہ مومن کی شروع کی تین آیتیں پڑھ لیا کرے, وہ شخص سارا دن اور رات اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا. ابھی سورہ مومن کی جو شروع کی تین آیتیں جس کی آپ نے تلقین فرمائی ہے, حم میم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. حم میم یہ تو حروف مقطعات ہیں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم, یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس ہستی کی طرف سے جو العزیز ہے اور العلیم ہے, سارے اقتدار اسی کے ہاتھ میں ہے اور ساری چیزوں کو جاننے والا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم, اب اللہ کی صفات بیان ہوئی, غافر الذنب گناہوں کا مغفرت کرنے والا, وقابل التوبہ توبہ کا قبول کرنے والا, شدید العقاب سخت سزا دینے والا, ذی الطول اس کا فضل بڑا وسیع ہے, لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے, وإلیہ المصیر اور پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. تو آپ فرمائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی اور ان آیتوں کی تلاوت کر رہے وہ سارا دن گویا ایک پنہا میں آ گیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بھی کافی روایات ملتی ہیں جو ان صورتوں کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتی ہیں. ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ صحابہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ایک ہرا میدان ہے جس میں ہم داخل ہو گئے ہیں, اور جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے ان حوامیم پر پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس ہرے میدان میں ایک بہت گھنا باغ آ گیا ہے, بہت خوبصورت باغ آ گیا ہے, اور اب ہم اس کے اندر داخل ہو گئے ہیں. خصوصاً یہ جو سورہ مومن کی تین آیتیں ہیں جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم, ان کے متعلق دو نسبتاً عجیب روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ وہ امیر المومنین تھے تو ان کی محفلوں میں ایک شام کا بڑا طاقتور شخص آیا کرتا تھا, قبیل جسہ, بھاری بردم بھرکم جسم کا. اور پھر انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ عرصے وہ شخص نہیں آ رہا, تو انہوں نے اپنی کسی سے پوچھا کہ وہ فلانا جو آتا تھا اس کو کیا ہوا. تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اس کا آپ سے کیا ذکر کریں, اس کو تو شراب کے نشے کی عادت پڑ گئی ہے اور اکثر اوقات وہ شراب میں دھت پڑا رہتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا کہ اس کو میرے نام سے خط لکھو. انہوں نے خط لکھا اور خط میں تھا کہ سلام ہو تم پر, اور میں حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اس ہستی کی, لا الہ الا ہو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور وہ ہستی وہ ہے کافر ذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. یہ آیتیں آپ نے لکھی کہ ہستی وہ ہے جو گناہوں کو مغفرت کرنے والی, سخت سزا دینے والی, توبہ کے قبول کرنے والی, اور اس کا فضل بڑا وسیع ہے, اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے, اور تمہیں پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. یہ آیتیں لکھ کر آپ نے اور وہ سلام عمر لکھے اور اس کو وقت بھیج دیا گیا. روایت آتا ہے جب, اور یہ آپ نے ہدایت کی کہ جب اس کو خط ایسے موقع پہ دینا جب وہ نشے کی حالت میں نہ ہو, ہوش کی حالت نہ ہو. تو جب اس نے خط پڑھا تو وہ خط پڑھتا تھا اور روتا تھا, پڑھتا تھا اور روتا تھا اور اس نے توبہ کی کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے اور آئندہ کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا. تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ دراصل لوگوں کو تبلیغ اور دعوت کا یہ طریقہ ہے کہ حکمت کے ساتھ ان تک بات پہنچاؤ. یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی تمہیں کسی کی کسی خرابی کا پتہ چلے تو فوراً اس کے اوپر رکھ لے کے کھڑے ہو جاؤ, پر اگر اس کو اللہ کی یاد دلاؤ اور اللہ کی ان صفات کی یاد دلاؤ. اب اس میں کیا بات ہے, غافر الذنب گناہوں کی مغفرت کرنے والا, قابل توبہ توبہ کا قبول کرنے والا, اور اگر تم توبہ نہیں کرتے تو شدید العقاب سخت سزا دینے والا, اور اگر توبہ کر لیتے ہو تو ضد طول اس کا فضل بڑا وسیع ہے, وہ تم کو نوازے گا. تو یہ اللہ کی صفات جب اس کو یاد دلائی گئی تو اس شخص نے توبہ کر لی. ایک اور روایت ملتی ہے, اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ دونوں روایتیں نسبتاً عجیب ہیں, یہ ایک تابعی ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں بلکہ تابعی, ان سے یہ روایت ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک باغیچے میں تھا اور میں نے سورہ مومن کی یہ آیتیں پڑھی, حم میم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحلیم, غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص مجھے پکار رہا ہے, میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک شخص یمنی لباس میں ملبوس, سفید لباس میں, بہت خوبصورت, گھوڑے پر سوار, ایک ایسا شخص جس کو میں نہیں جانتا تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ جب تم یہ آیتیں پڑھا کرو تو اس کے بعد ایک دعا بھی مانگا کرو. تو میں نے پوچھا کیا دعا, تو اس نے کہا کہ یہ دعا مانگا کرو کہ یا غافر الذنب اغفر لی وقابل التوب اقبل توبتی وشدید العقاب لا تعاقبنی وزد طول تل علیہ بخیر. دعا یہ مانگا کرو کہ اے گناہوں کے معاف کرنے والے میرے گناہوں کو معاف کر دے, اے توبہ کے قبول کرنے والے میری توبہ قبول کر لے, اے سخت عذاب دینے والے مجھے عذاب میں مبتلا نہ کرنا, اور اے بڑے وسیع فضل والے میرے اوپر اپنے فضل کو وسیع کر دے. کہنے لگے کہ جب میں نے الفاظ سنے اور میں پلٹ کے پھر دیکھا تو وہ شخص اب غائب تھا. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے, تو لوگوں نے انکار کیا کہ ہم نے نہیں دیکھا. خیال یہ ہے اغلب کہ اللہ کی طرف سے اس کو یہ کوئی ایک الہامی ہدایت تھی جو پہنچائی گئی. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ اگر یہ آپ آیتوں کی تلاوت کریں اور اس کے ساتھ یہ دعا مانگ لیں تو اس میں ظاہر ہے وہ الفاظ آئے ہیں جس سے آپ پھر اللہ کے فضل کی بڑی طویل توقع رکھیں. تو یہ حوامین جو صورتیں ہیں ساتھ, ان کے متعلق ہم کو یہ کثیر روایتیں ملتی ہیں تفاسیر میں شروع میں ہی, جہاں سے سورہ مومن شروع ہوتی ہے. اور میں نے آپ کے سامنے دوسری سورت جو حم میم سجدہ ہے اس کی سات آیتوں کی تلاوت کی ہے. اس حم میم سجدہ کے متعلق بھی ایک روایت ہم کو ملتی ہے, اور یہ میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب میں قرآن کے کسی حصے کا مطالعہ پیش کرتا ہوں تو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس حصہ یا اس سورت یا اس مقام کے متعلق جو بھی قرآن کی مختلف روایات ہوں, اور خاص طور پہ وہ جو حدیث سے ثابت ہوں, وہ یقیناً آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں تاکہ آپ کے سامنے اس کا ایک پس منظر آ جائے. تو حم میم سجدہ کی سورت کے لیے ہم کو ایک بڑی عمدہ روایت ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے, کہ مکے کا یہ وہ زمانہ ہے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے کچھ عرصہ بیت چکا ہے اور کفار مکہ جو ہیں وہ مختلف ترکیبیں آزما چکے ہیں اور وہ زد چاہ رہے ہیں. ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طریقے سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکیں اور ان کو اس پیغام کے پھیلانے سے منع کریں. روایت میں آتا ہے کہ ایک صبح کو مکے کے لوگوں کا انداز یہ تھا کہ صبح کو ان کی محفلیں جمع کرتی تھیں حرم کے آس پاس. ایک صبح کے موقع پر حرم میں محفلیں سجی ہوئی ہیں, مختلف کفار کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کونے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف رکھتے ہیں. تو مکے کے سرداروں میں ایک سردار ہے, ان کا نام ہے عتبہ بن ربیعہ اور ان کی کنیت ہے ابو الولید, یعنی ولید ان کے بیٹے کا نام ہے. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد بیٹھے ہوئے ہیں, اگر تم کہو تو میں ان سے جا کے بات کروں. میرے ذہن میں ایک ایسی ترکیب ہے کہ شاید میری بات وہ مان لیں گے اور یہ جو ہمارے درمیان فتنہ بپا ہو گیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو وہ اپنے درمیان فتنہ کہا کرتے تھے, کہ جو فتنہ بپا ہو گیا ہے ہمیں امید ہے کہ شاید یہ فتنہ رفع ہو جائے گا. تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ کیوں نہیں, اگر تم کوشش کر سکتے ہو تو ضرور کرو. تو وہ عتبہ بن ربیعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد, میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, میری بات سنو گے؟ اب آپ دیکھیے اس میں دعوت دین کے کچھ نکات ہمارے سامنے آتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے ابو الولید کیوں نہیں؟ غور کیجیے گا آپ، اس کا نام نہیں لیا بلکہ اس کی کنیت استعمال کی. عربوں میں آج بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ کنیت کے نام سے اگر پکارے جائیں تو اپنا عزت و اکرام محسوس کرتے ہیں، اور آج بھی وہ کنیت استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے اس کا عزت و اکرام کیا، وہ دشمن نہیں تھا بلکہ دشمنوں کا سردار تھا، تو آپ نے اس کی عزت کی اور کہا کہ اے ابو الولید کیوں نہیں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اے محمد، تم ہمارے درمیان امین تھے، صادق تھے، ہمیں تم سے بڑی توقعات وابستہ تھی. اور ذرا وہ انداز ہے جو اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے انبیاء اور رسول آئے، بیشتر اس کے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام دینا شروع کیا، وہ اپنی قوم میں وہ لوگ تھے جن کو آپ کہتے ہیں کہ ذرا سرخ روح رہ کر عزت والے لوگ، اشراف والے لوگ، یعنی سب سے اونچے لوگ. قوم ان کی طرف دیکھا کرتی تھی، قوم ان سے کچھ توقعات باندھے ہوئے تھی. صالح علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ قرآن میں الفاظ آئے ہیں جن کو قوم نے ان سے یہ کہا کہ لقد کنت فینا مرجوا قبل هذا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمیں تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، یہ تم کو کیا ہو گیا، کیا پیغام دینے لگے ہو؟ وہ انداز ہوتا تھا انبیاء اور رسول کے ساتھ. تو وہی بات عتبہ نے کہی، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو تم سے بڑی توقعات وابستہ تھیں، تم تو امین اور صادق تھے، تمہیں تو ہم شاید اپنا سردار بنا لیتے، یہ تم کو یکایک کیا ہو گیا؟ یہ تم نے اپنے قوم میں جو فتنہ پھیلانا شروع کر دیا ہے، ہمارے معبودوں کو تم کہتے ہو کہ ان کی پوجا نہ کی جائے، ان کی عبادت نہ کی جائے. یہ اگر تمہارے اس کے پس منظر میں کوئی خواہش ہے تو کہو، ہم اس خواہش کو پورا کر دیں گے. سرداری چاہتے ہو سردار بنا دیں گے، دولت چاہتے ہو دولت دے دیں گے، عزت چاہتے ہو عزت دے دیں تمہیں، کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو وہ شادی کر دیں. اگر کوئی تمہیں بیماری لاحق ہو گئی ہے، جنون ہو گیا ہے، تو ہم اس کا علاج بھی کرا دیں. ایسی بات نہیں، ہمارے پاس ہیں موجود لوگ جو تمہارا علاج کر سکتے ہیں، تو بتاؤ آخر تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے ساری بات، اور جب وہ بول چکا تو آپ نے کہا کہ اے ابو ولید، تمہاری بات ختم ہو گئی. ذرا غور کیجیے گا، یہ بھی دعوت کا نقطہ ہے کہ جب آپ کا مقابل آپ سے بات کر رہا ہے تو اس کی بات بیچ میں کاٹ کر اس کے ساتھ کج بحثی کرنا، یہ نہیں، اس کو بولنے کا موقع دیجیے حتی الامکان جتنا وہ بولے. جب وہ بول چکا اور اس کی تسلی ہو گئی تو آپ نے پوچھا کہ اے ابو الولید، تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے اپنی بات مکمل کر لی ہے. تو آپ نے کہا پھر میں کچھ کہوں؟ تو اس نے کہا کہ اسی لیے تو میں آیا تھا. تو آپ نے کہا کہ اے ابو الولید، تم میری بات سنو. اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر حم میم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی. حضرات، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے ایک اور بات ہمیں نظر آتی ہے کہ اکثر آپ کی دعوت جو تھی وہ قرآن کے ناطے ہوا کرتی تھی. قرآن ہی نے آپ کو یہ حکم دیا کہ وجاہدہم بھی جہادن کبیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس قرآن سے اللہ کے راہ میں جہاد کرو. تو آپ کی دعوت کا انداز یہ تھا، نہ کوئی بہت لمبے چوڑے خطبے ہوتے تھے، نہ آواز فرمایا کرتے تھے، بلکہ اکثر اوقات آپ قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کرتے تھے، ان کی تلاوت فرماتے تھے، اور تلاوت فرما کے کہتے تھے کہ یہ وہ کلام ہے جو میرے اوپر نازل ہوا ہے، اور بس یہی بات مجھے تم سے کہنا. تو آپ نے حم میم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی. اب اس کے بعد دو روایات آتی ہیں. ایک روایت تو یہ آتی ہے کہ جب آپ آیت نمبر 38 پر پہنچے، اس آیت میں یہاں سجدہ ہے قرآن میں، اور اس لیے حم میم سجدہ کو حم میم سجدہ کہا جاتا ہے کہ سات سورتوں میں یہ واحد سورت ہے جس کی ابتدا حم میم سے ہوتی ہے اور اس میں سجدے کی آیت آئی ہے. تو 38 آیت پر سجدہ ہے. تو جب آپ 38 آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا، اور سجدے سے سر اٹھا کر اس سے عتبہ سے کہا کہ اے ابو الولید، مجھے بس تم سے یہی بات کہنا تھی اور کچھ نہیں کہنا تھا. ایک روایت تو یہ آتی ہے، اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ نہیں، آپ 38 آیت پر نہیں پہنچے، بلکہ جب آپ 13 آیت پہ پہنچے اور اس میں آپ نے یہ تلاوت فرمائی کہ فَإِنْ عَرَدُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً صَاعِقَةً مِثْلَ آدَمَ وَثَمُودَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ سے منہ پھیرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، کہ میں تو تم کو آگاہ کر چکا ایک ایسے عذاب سے، ایک ایسی ہولناک آندھی سے جیسی ہولناک آندھی اور عذاب آیا تھا آد اور ثمود کے اوپر. تو جب آپ اس آیت پر پہنچے تو روایت میں آتا ہے کہ عتبہ نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ اے محمد، اپنی قوم پہ صبر کرو، اپنی قوم پہ بس کرو، رحم کرو، اپنی قوم کے ساتھ اضافتی نہ کرو. اور آپ کو اس نے آگے پھر آیتوں کی تلاوت نہیں کرنی تھی. یہ روایت یہ بھی ہے. اس کے بعد عتبہ اپنے سرداروں میں واپس چلا گیا، اور روایت میں آتا ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ بالکل بدلا ہوا تھا، پیلا پڑا ہوا تھا وہ، اور اس نے جا کے جب اپنے سرداروں میں اور ساتھیوں میں گیا تو انہوں نے کہا کہ اے عتبہ تم کو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ دیکھو میرا تم کو مشورہ یہ ہے کہ تم محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر عرب محمد پر قابض آ گئے، انہوں نے قابو پا لیا، تو تم جو کام کرنا چاہتے ہو وہ کام عرب خود تمہارے لیے کر لیں گے اور تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اور اگر محمد عربوں پر قابو پا گئے تو بہرحال یہ تمہارے ہی قبیلے اور خاندان کے ساتھی ہیں، اور تمہارے ہی قبیلہ جو ہے وہ دوسرے عربوں پر حکمراں ہو جائے گا، میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور ان کے لیے زیادہ پریشان نہ ہو۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اے عتبہ ہم جانتے تھے کہ تم محمد سے بات کرو گے تو ان کا جادو تمہارے اوپر بھی چل جائے گا، اور وہی ہوا ہے۔ یہ طویل نسبتاً روایت ہے جو آپ کو تفاصیل کی کتاب میں حامیم سجدہ کے شروع میں مل جائے گی، اور اس میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ دعوت کے بہت سے نکات ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اس نسبتاً ذرا طویل تمہید کے بعد اب آئیے میں آپ کے سامنے آج کا جو حصہ ہے اس مطالعے کو میں درحقیقت دو حصوں میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ اس میں دو تین بہت اہم نکات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور ظاہر ہے ہم ایک نشست میں اس کو مکمل نہیں کر سکیں گے۔ تو انشاءاللہ آج جو کچھ باقی رہ جائے گا میری کوشش ہوگی کہ اگلے پروگرام میں دو ہفتے کے بعد یہاں ہوگا انشاءاللہ اس میں حاضر ہو کے میں اس کو مکمل کروں گا آپ کے سامنے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ، ان الذین قالوا جو کہ یہ کہتے ہیں ربنا اللہ کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا اور اس پر وہ پھر استقامت اختیار کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ملائکہ؟ اللہ تخافو کہ تم ڈرو نہیں، خوف نہ کرو، ولا تحزنو اور حزن نہ کرو، ملال نہ کرو، وابشرو اور تمہیں بشارت ہو، کس چیز کی؟ بالجنہ، تمہیں جنت کی بشارت ہو، کون سی جنت؟ التی کنتم توعدون، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا۔ اور فرشتے یہ بھی کہتے ہیں کہ نحنو اولیاءکم فی الحیات الدنیا، اے لوگوں ہم تمہارے ساتھی ہیں، اولیاء ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور جنت میں جو کچھ تمہاری نفس کی خواہش ہوگی، تشتہی، وہ تمہیں ملے گا، ولکم فیہا ما تدعون، اور جو کچھ تم جنت میں جس خواہش کا اظہار کرو گے، جو مانگو گے، جو پکارو گے، وہ بھی تمہیں دیا جائے گا، نزلا من غفور الرحیم، اور یہ پہلی مہمانداری ہوگی تمہارے لیے۔ نزل کہتے ہیں وہ ضیافت جو مہمان کے آتے ہی میزبان اس کے لیے کرتا ہے فوری طور پر، تو فرمایا یہ فوری طور پر تمہارے لیے مہمانداری ہوگی، کس ہستی کی طرف سے؟ وہ ہستی جو کہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اگر آپ اس میں غور کیجئے کہ پورا مضمون جو ہے اس میں کثیر تعداد میں خوشخبریاں ہیں جو دی جا رہی ہیں، یہ کہہ کر کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ نہ خوف کرو، نہ رنج کرو، جنت کی تمہیں بشارت ہو، اے لوگوں ہم تمہارے ساتھی ہیں، دنیا میں بھی ساتھی ہیں، آخرت میں بھی ساتھی ہیں، اور تم سے ہم اس جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اور وہ جنت تمہیں ملے گی یقیناً، جس جنت میں انداز یہ ہوگا کہ تمہارے دل کے اندر کوئی خواہش آئی وہ پوری کر دی گئی، تم نے کسی خواہش کا اظہار کیا وہ پوری کر دی گئی، اور یہ لوگوں، یہ تو صرف شروع کی مہمانداری ہوگی، ابھی ابتدائی ہوگی مہمانداری کی، آگے چل کے کیا کیا تمہارے لیے ہوگا اس کا تو پھر وہ عالم ہے جو قرآن بیان کرتا ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا، لا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کے لیے کیا چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں، اس کی آنکھوں سے کیا چیزیں چھپا کے رکھی ہیں۔ تو وہ جنت کا انداز، وہ جنت کی بشارتیں یہ فرشتے دے رہے ہیں۔ اگر غور کیجیے گا یہ ساری جو بشارتیں ہیں یہ کس لیے ہیں؟ فرمایا گیا کہ یہ بشارتیں ان لوگوں کے لیے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا اور پھر اس پر جم گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اتنی بڑی نعمتیں، اتنی بڑی بشارتیں، اللہ کی طرف سے یہ وعدے، یہ کیے جا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دو باتیں کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اور دوسرا یہ کہ ثم استقاموا، یہ کہنے کے بعد اس پر پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں اور جم جاتے ہیں۔ تو ذرا دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ربنا اللہ کا کہنا اور اس پر ڈٹ جانا اور جم جانا، یہ کیا اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے اتنی ساری بشارتیں دی گئی ہیں؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ ربنا اللہ کے کہنے کے معنی یہ ہے کہ جو شخص بھی یہ کہے کہ اللہ میرا رب ہے، یعنی یہ کہ جیسے ہم اور آپ کلمہ کا لفظ ادا کرتے ہیں اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہی تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ ہمارا معبود ہے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور یہ کلمہ آپ کہیں استقامت کی بات بھی ہوئی اس میں، استقامت تو ہم اس میں بڑی کثیر تعداد میں ظاہر کرتے ہیں. ہماری زبان تو جب کھلتی ہے اور پہلا کلمہ ہماری زبان سے نکلتا ہے تو ہمارے والدین کی خواہش ہی یہ ہوتی ہے کہ ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ ہو جو چڑھے. اور پھر ہمیں جب ہوش آ جاتا ہے تو ہم خود اللہ کے آگے گڑا کے یہی دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے زبان پہ مرتے وقت کلمہ ہمیں نصیب کیجیے. یعنی یہ کہ ہمارا اپنا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب زبان کھلی تو کلمہ ادا کیا، ساری عمر اسی کلمے کو ادا کرتے رہے، اور موت کے وقت بھی تمنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کلمہ نصیب کیجیے. تو استقامت اس سے بڑھے، اس سے زیادہ بڑھ کے اور استقامت کیا ہو سکتی ہے؟ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے اور اسی کلمے کو کہتے ہوئے وہ جان دے رہا ہے، ہر وہ شخص اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے لیے یہ سمجھا جائے کہ اس نے کہا کہ ربنا اللہ، اور یہ کہنے کے بعد ثم استقاموا، اس پہ وہ ڈٹ گیا ہے. مگر حضرات، اگر بات اتنی ہی آسان ہوتی، اتنی ہی ہر شخص کے قابل یعنی اس کو گرفت میں ہوتی، اس کو حاصل کر سکتا، تو معاملہ کچھ نہیں تھا. اب ہم اس کا جب مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ربنا اللہ کہنے کی ہم کو کیا مثالیں نظر آتی ہیں قرآن اور حدیث سے، تو ایسا لگتا ہے کہ ایک وسیع میدان ہے اور سارے کا سارا قرآن اور سارے کے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت جو ہے وہ اسی کلمے کے گرد گھوم رہی ہے کہ وہ ربنا اللہ ہی تو انہوں نے کہا تھا، اور اس ربنا اللہ کہنے کے بعد حتی الامکان انہوں نے اس پر استقامت کا اظہار کیا تھا. اب وہ واقعات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ ربنا اللہ کہنے کے دراصل معنی کیا ہیں، اس ربنا اللہ کہنے کے تقاضے کیا ہیں، اور کون سا وہ ربنا اللہ ہے جو مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے. تو اس کو ظاہر ہے ہم سیکھ سکتے ہیں قرآن اور حدیثی کی روشنی میں. میں آپ کے سامنے چند واقعات وقت کی مناسبت سے قرآن سے رکھوں گا کہ ربنا اللہ کہنے کے کیا معنی، اور اس کے بعد میں حدیث سے آپ کے سامنے یہ چیز پیش کروں گا کہ اس استقامت کے کیا معنی. قرآن میں ہمیں متعدد، آپ معلوم ہے کہ قرآن پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات بیان کرتا ہے اسی لیے کہ ہم اس سے عبرت پکڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ قرآن میں جو مثالیں آئی ہیں تو ان سے تم عبرت پکڑا کرو. تو قرآن میں ہمیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، مختلف واقعات ملتے ہیں. پہلے جس واقعے کا ذکر کر رہا ہوں، یہ سارے واقعات یقیناً آپ کے علم میں ہے، کوئی نئی چیز میں آپ کو نہیں بتا رہا، مگر صرف یہ میں اہمیت اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ربنا اللہ کے کیا معنی ہیں. پہلا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کے دربار کا، اور یہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں ایک دفعہ نہیں متعدد بار آیا ہے. اگر مجھے صحیح یادداشت میری کام کر رہی ہے تو ابھی میں نے پچھلے دنوں کہیں یہ بات پڑھی تھی کہ قرآن کا ایک چوتھائی حصہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے متعلق ہے. میں اس کی کوئی یعنی تاکیداً یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، ذہن پہ میری یہ ہے کہ میں نے کہیں یہ بات پڑھی ہے کہ قرآن کا ایک چوتھائی حصہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے متعلق ہے. بال یہ ہے کہ بہت کثیر تعداد میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ وہ واقعہ کہ وہ فرعون کے دربار میں گئے اور دعوت انہوں نے پیش کی، وہ تو کئی کئی جگہ آیا ہے. اب اس کے میں آپ کے سامنے چند اجزاء رکھ رہا ہوں یہ دیکھانے کے لیے کہ ربنا اللہ کی اہمیت کیا ہے. یہ معلوم ہے آپ کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کے سامنے اللہ کی نشانیاں پیش کی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں دی تھیں، قرآن نے 9 نشانیوں کا ذکر کیا ہے، مگر اس میں سے 2 نشانیاں ایسی تھیں جو بہت اہم تھیں، ایک آپ کا عصا اور ایک ید بیضا. جب فرعون نے آپ سے مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ نشانیاں اگر تم اللہ کے پاس سے لے کے آئے ہو تو دکھاؤ، فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی عصا نکالی، فاذا هي ثعبان مبين، اور وہ ایک اژدہا بن گئی. ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين، اور اپنا ہاتھ نکالا انہوں نے بغل سے اور وہ چمکتا ہوا نکلا. تو یہ 2 اہم نشانیاں ہیں جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے بار بار. جب آپ نے نشانیاں دکھائیں تو فرعون کے درباریوں نے یہ کہا کہ یہ تو صریحاً جادو ہے، ظاہر ہے ایمان وغیرہ کا قسم کی کوئی چیز ان کے دل میں تھی نہیں. ان کے ذہن میں ایک یہ بات آئی کہ یہ تو جادو ہے اور یہ جادوگر ہے. اس کے درباریوں نے فرعون کے درباریوں نے یہ کہا کہ ان ھذا لساحر علیم، یہ تو کھلا کھلا ایک جادوگر ہے. اور ان کے ذہن میں جو چیز آئی وہ یہی آئی اور یہی آسکتی تھی کہ اگر یہ جادوگر ہے تو اس کا توڑ کرنے کی ایک ہی ترکیب ہے کہ تمہارے ملک میں جادوگروں کی کمی نہیں ہے، ارجح واقع ہو وارسل فی المدائن حاشرین جادو کا بکل ساحر علیم، تم ان کو ذرا ٹھہراؤ کچھ دیر کے لیے، اس کو موسیٰ کو اور ان کے بھائی کو، اور سارے ملک میں تم اپنے کارندے بھیج دو اور وہ تمہارے پاس ایک سے ایک ماہر جادوگر تمہارے پاس موجود ہیں، ان کو لے کے وہ آ جائیں گے اور جادوگروں کا یہ آپس کا مقابلہ ہو جائے گا اور موسیٰ کو برسر عام مات ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے یہی کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ تم جادو لے آئے ہو یہ، اور جادو سے تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم ہمیں ہماری زمین سے نکال باہر کرو، اور خود حکمراں بننا چاہتے ہو جادو کو زور سے، تو ٹھہر جاؤ ہم تمہیں اس کا مزہ چکھاتے ہیں، تم ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ طے ہو گیا کہ سب مقابلہ ہوگا اور ایک وسیع میدان میں ہوگا، اور سارے ملک کے لوگوں میں منادی کر دی گئی کہ مقابلہ ہو رہا ہے۔ اب مقابلہ ہو رہا ہے، جادوگر آئے، آنے سے پہلے انہوں نے کیا کہا ذرا غور کیجیے گا، وجاء السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین۔ انداز ان کا یہ تھا، وہ آئے انہوں نے کہا فرعون سے کہ ہم مقابلہ کرنے کو تو تیار ہیں، مگر اگر ہم جیت گئے تو کچھ پیسہ ایسا ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کوئی اجر ہے اس کا؟ یعنی ہم جتنی محنت کریں گے، موسیٰ کو ہم شرط دیں گے تو کچھ پیسے ویسے کی بات کرو۔ یعنی قرآن یہ اس کا یہ دکھا رہا ہے کہ جادوگر جو تھے وہ عین دنیا کی خاطر اپنے اجرت کی خاطر میں آئے، اور انہوں نے فرعون سے اس کا وعدہ لیا، ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین۔ تو فرعون نے جواب میں کہا قالوا نعم وانکم لمن المقربین، اس نے کہا کہ نہیں صرف تمہیں پیسہ ہی نہیں دوں گا بلکہ میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، بڑا عزت و وقار حاصل ہوگا، صرف یہ کرو کہ موسیٰ کو اس وقت شکست دے دو۔ اب وہ پبلک آئی، وہ دربار سجا، مقابلہ شروع ہوا۔ مقابلہ شروع ہوا تو انہوں نے اپنا جو کچھ جادو وہ دکھا سکتے تھے وہ دکھایا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ تم اپنا عصا پھینکو، تو انہوں نے عصا پھینکا اور اس عصا نے ان کے اس جادو کو باطل کر دیا۔ ذرا غور کیجیے گا حضرات، وہ مقابلے پہ جادوگر تھے، وہ اپنے فن کے ماہر تھے، وہ خوب جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے۔ ان کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آیا تو یہ بات ان کے اوپر بالکل واضح ہو گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادوگر خود تھے، اگر جادو ہوتا تو وہ پہچان جاتے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين۔ قرآن یہ الفاظ لے کر آیا ہے کہ حق کھل گیا، باطل کا باطل واضح ہو گیا، حق واضح ہو گیا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، اور وہ غالب آ گئے، جادوگروں پہ غلبہ پا لیا گیا، اور وہ چھوٹے ہو گئے، یعنی وہ ان کی وہ ہار گئے اپنے اس مقابلے میں۔ اور کیا ہوا، وہ القی السحرۃ ساجدین، اللہ نے ان کے لیے ایسا بندوبست کر دیا کہ وہ جادوگر مجبور ہو گئے سجدہ کرنے کے لیے۔ القی السحرۃ ساجدین، اور سجدہ کیا انہوں نے تو کیا کیا، قالوا آمنا برب العالمین، رب کا لفظ لایا قرآن، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اس ہستی کے اوپر جو کہ ہمارا ہی رب نہیں، ربنا اللہ ہی انہوں نے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ رب العالمین، قالوا آمنا برب العالمین، اور رب وہ ہے کہ رب موسیٰ و ہارون، کہ موسیٰ اور ہارون کا وہی رب ہے۔ تو اللہ نے جو ان کو یہ معجزہ دکھایا، اور جب وہ یہ سمجھ گئے کہ جادو نہیں ہے، تو وہ جادوگر سجدے میں پڑ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے اس ہستی کے اوپر جو کہ سارے عالم کا رب ہے، یعنی انہوں نے وہی رب اللہ کا لفظ کہا۔ اب حضرات غور کیجیے گا، جب انہوں نے بھرے دربار میں اس چیز کا اظہار کر دیا کہ جادو نہیں ہے، تو جو فرعون کی کرکری ہوئی ہوگی آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، کہ اس میں ساری پبلک جمع تھی، اور اس نے تو یہ کھیل اس لیے رچایا تھا کہ میں موسیٰ کو ہار ہو جائے گی اور بات ختم ہو جائے گی، وہاں الٹی پڑ گئی اس کے اوپر بات۔ اب اس کے ذہن میں ایک ہی ترکیب آئی کہ اس نے فوراً جادوگروں سے کو دھمکی دی، جادوگروں سے اس نے کہا کہ اچھا ان ہاضا لمکرم مکرتموہ فی المدینہ تلی تخرجوا منہا اہلہا، یہ تم نے بڑی چال چلی، اور لگتا ہے ایسا اس نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ ان ہاضا لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ جو موسیٰ ہے یہ تمہارا استاد لگتا ہے جادوگروں کا، اور یہ تمہاری ملی بھگت ہے، یہ اس نے تم کو سکھایا ہوا تھا، تم پہلے سے تمہاری ملی بھگت تھی، اور یہ سارا ڈرامہ تم لوگوں نے اس لیے رچایا ہے کہ تم ہم کو ہمارے اس ملک سے نکال دینا چاہتے ہو۔ تو اب اس نے دھمکی دی اپنی طرف سے، اس نے اس کا توڑ کیا، اس نے کہا کہ لا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ثم لا اصلبنکم اجمعین، میں تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا مختلف سمتوں سے، اور تم کو میں سولی سولی دوں گا، سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ تو یہ گویا اس نے دھمکی دی اس خیال سے کہ شاید یہ بات آ جائے۔ اب ذرا غور کیجیے آپ اس رب اللہ کہنے کی، آپ تاثیر دیکھیے کہ وہ جادوگر جو ابھی چند لمحے پہلے فرعون سے یہ کہہ رہے تھے کہ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اے فرعون ہمیں کچھ پیسے ویسے دو گے نا، یعنی صرف ان کا اتنا ہی مطمع نظر تھا، دنیا سے آگے کوئی چیز دیکھنے کو وہ تیار نہیں تھے. وہی جادوگر ایک ہی لمحے کے اندر بدلے ہیں تو کس انداز کے بدلے ہیں، ربنا اللہ انہوں نے کہا ہے تو کس انداز کا کہا ہے، ذرا غور کیجئے کہ ابھی ایمان لائے ان کو چند ساعت گزری ہیں، ابھی تو فرعون سے مکالمہ ہو رہا ہے. اس ایمان لانے کے بعد نہ انہوں نے طہارت کی ہے، نہ انہوں نے کوئی نماز پڑھی ہے، نہ انہوں نے کوئی روزہ رکھا ہے، نہ انہوں نے کوئی حج کیا ہے، نہ انہوں نے کوئی تسبیح گمائی ہے، نہ انہوں نے کوئی اللہ کا ذکر کیا ہے، مگر جب خلوص نیت کے ساتھ اور دل کے پورے اطمینان کے ساتھ انہوں نے رب اللہ کہا اور یہ سمجھ کے کہا کہ واقعتاً یہ موسیٰ جو ہیں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو اب ان کے اندر وہ جرات پیدا ہوئی کہ فرعون کی وہ دھمکی جو کہ صرف دھمکی نہیں تھی بلکہ ان کو حقیقتاً یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ فرعون کر گزرے گا، یہ ہمارے ہاتھ و پیر کٹوا دے گا، یہ فرعون ہم کو سولی پر چڑھا دے گا. اس فرعون کو اس بھرے دربار میں جو جواب انہوں نے دیا ہے، ذرا غور کیجیے گا، یہ جواب ان کا مختلف انداز میں مختلف مقامات پر آیا ہے، مگر میں جو چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ سورۃ طہٰ کی آیت ہے جس میں فرمایا قالوا لن نوسرک، قالوا لن نوسرک علی ما جانا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا. اور کیجیے کیا کہا انہوں نے، کہا کہ اے فرعون، بعد اس کے کہ ہمارے سامنے واضح نشانیاں آ گئی ہیں، ہم تجھ کو ترجیح نہیں دیں گے نہ ان واضح نشانیوں پر اور نہ اس ہستی پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. سب دے مانتا قاض، اے فرعون تو جو کرنا چاہے کر گزر، یہ قاض وہی لفظ ہے جسے قاضی کا لفظ بنا، اے فرعون تو جو کرنا چاہے کر گزر، کیا کرے گا، انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا، زیادہ سے زیادہ تو ہماری زندگی کا تو فیصلہ کر سکتا ہے، ارے کیا کرے گا، ہمارے ہاتھ میں پیر کاٹ دے گا، ہم کو سولی چڑھا دے گا، ہماری جان لے لے گا، بس یہی کرے گا نا، اور تو کچھ نہیں کر سکتا، کر گزر. انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم تو ایمان لے آئے اپنے رب کی طرف، وہی لفظ کا رب کا لفظ پھر آیا، انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور یہ جو تو نے ہمیں جادو پر مجبور کیا تھا یہ بھی ہماری غلطی تھی، اللہ شاید ہماری اس غلطی کو معاف کر دے گا اگر تو ہمیں سزا دے گا. کیوں، واللہ خیر وابقا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہتر جو ہے وہ اللہ ہی ہے اور باقی رہنے والا جو ہے وہ بھی اللہ ہے. حضرات، رب اللہ کہنے کی تاثیر یہ ہے، اگر خلوص نیت کے ساتھ کہا جائے کہ وہی جادوگر جو ابھی فرعون سے اجر مانگ رہے تھے پلٹے ہیں، تو یہ پلٹے ہیں کہ فرعون جو چاہے کر گزر. یہ ایک واقعہ ہے جو ہمیں قرآن میں رب اللہ کی تاثیر کے لیے ملتا ہے. دوسرا واقعہ پیش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے، اسی فرعون کے دربار کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک دفعہ فرعون نے اپنے درباریوں سے اس چیز کا اظہار کیا کہ چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کی دیتا ہوں، ضروری اقتل موسیٰ ولید و رب انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، اے لوگوں مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں. اور یہ پکارے اپنے رب کو، یہ پکار سکتا ہے تو پکارے، بل یدو ربہ، اپنے رب کو پکار لے اگر یہ پکار سکتا ہے تو، مجھے ڈر یہ ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے گا یا یہ تمہارے دین کو بدل دے گا، مجھے چھوڑ دو. یہ سورہ مومن جو اس حامیم حوامیم کی پہلی سورت ہے اس میں واقعہ بیان ہوا ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب فرعون نے سرین اس بات کا اظہار کیا کہ میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، تو ایک مومن تھے فرعون ہی کے خاندان کے اور وہ ایمان لے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، رجل مومن، اور وہ اپنے ایمان چھپائے ہوئے تھے. ان مومن ہستی نے ابھی محسوس کیا کہ وقت آ گیا ہے کہ اب میں اپنے ایمان کا اظہار کروں اور موسیٰ علیہ السلام کے دفاع میں بولوں، اور لگتا ایسا ہے کہ وہ فرعون کے درباریوں میں سے تھے، مقرب تھے. تو قرآن کہتا ہے وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، یہ سورہ مومن کا نام اس لیے مومن ہے کہ اس رجل مومن کا ذکر آیا ہے سورہ مومن میں. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، مفسرین میں ایک مفسر نے اس بات کا، اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ قرآن میں کسی ایک شخص کی اتنی طویل تقریر نہیں آئی ہے جتنی اس رجل مومن کی آئی ہے. تقریباً دو رکوعوں پر محیط تقریر ہے جو قرآن نے ریکارڈ کی ہے ان کی، اور اتنی طویل تقریر قرآن نے کسی ایک شخص کی ریکارڈ نہیں کی ہے. تو یہ رجل مومن جو اپنے ایمان چھپائے ہوئے تھے، وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، انہوں نے دربار میں یہ کہا کہ تم اے میرے ساتھیوں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک شخص کو صرف اس لیے مارے ڈالتے ہو
کہ اس کا قصور ہے تو صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے، صرف اس لیے ہمارے خیال سے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، صرف اس قصور کی سزا میں تم اس کو موت کے گھاٹ چڑھانا چاہتے ہو، یہ الفاظ ان کے آئے. اور پھر ان کی بڑی طویل تقریر آئی اور انہوں نے کھل کے اس بات کا اظہار کیا کہ لوگوں جو موسیٰ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اور موقع ہے تمہارے لیے کہ ابھی اس پہ تم ایمان لے آؤ، اور ایمان نہیں لاتے تو پھر تم جانو. اور ان کی تقریر کے آخر میں پھر وہ الفاظ آئے ہیں. اب ظاہر ہے جب فرعون کے دربار میں انہوں نے اس کا برملہ اظہار کیا ہوگا تو ان کو تو جو اپنا انجام تھا وہ نظر آ رہا ہوگا کہ فرعون میرے ساتھ کیا حشر کرے گا. تو چنانچہ تقریر کے آخر میں وہ الفاظ بڑی پیاری آیت آئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ فستذکرون ما اقول لکم، اے لوگوں آج جو میں تم سے بات کر رہا ہوں اس کو تم یاد کرو گے. فستذکرون ما اقول لکم، اور آخر میں انہوں نے پھر یہ کہا کہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اے لوگوں جہاں تک میرا معاملہ ہے وہ افوض امری الی اللہ، میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی عذاب اور سختی سے ان کو بچا لیا، بلکہ قرآن کی آیت اس کی تصریح کر رہی ہے کہ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کی چالوں سے ان کو بچا لیا. کس طریقے سے وہ بچا لیے گئے اس کی تصریح ہم کو روایت پہ نہیں ملتی. لہذا اسی لیے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ الفاظ پڑھا کرے کہ وہ فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، تو اس کو پھر کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. تو یہ ربنا اللہ کہنے کا دوسرا واقعہ ہے جو ہمارے سامنے قرآن کے مطالعے سے آتا ہے کہ جب اس شخص نے ربنا اللہ کہا اور سوچ کے اور سمجھ کے کہا تو اللہ تعالیٰ نے کے اندر وہ جرت پیدا فرما دی کہ فرعون کے بھرے دربار میں انہوں نے سب کے سامنے یہ بات کہی کہ اے لوگوں تم کیا کرتے ہو، تم غلط ہو اور موسیٰ صحیح ہے. یہ دو واقعے. تیسرا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اسی ربنا اللہ کا نسبتاً مختصر ہے. سورہ یاسین آپ یقیناً تلاوت کرتے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بڑی فصیلت آئی ہے، خاص طور پہ یہ کہ آپ اس کو روزانہ پڑھا کریں، یہاں تک روایت میں آتا ہے سورہ یاسین. اس سورہ یاسین میں جہاں 22 سپارہ ختم ہو رہا ہے وہاں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے ایک شخص کا. پہلے تو یہ بیان کیا گیا کہ ہم نے ایک بستی میں 2 رسول بھیجے، لوگوں نے ان کا انکار کر دیا. پھر ہم نے ان کا اکرام کرنے کے لیے، ان کی طاقت بڑھانے کے لیے تیسرے رسول کو بھیجا، لوگوں نے ان کا بھی انکار کر دیا. تو پھر آیا ہے یہ واقعہ بالکل جہاں یہ 22 سپارہ ختم ہو رہا ہے، وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، پھر اس شہر کے دور کے حصے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور اس شخص نے یہ کہا کہ اے لوگوں تم کیا کرتے ہو، ان رسولوں کی تم تکذیب کر رہے ہو، یہ رسول تو صرف تمہیں ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، تم سے کوئی اجر نہیں چاہ رہے ہیں. اس انداز میں اس شخص نے ان رسولوں کی تصدیق کی اور لوگوں نے پھر لگتا ایسا ہے کہ لوگوں نے اس شخص کو پھر قتل کر دیا، کیونکہ قرآن میں الفاظ آئے ہیں کہ اس شخص نے جب یہ کہا کہ وجا من اقصل مدینہ تے رجل یسا، اور پھر کہا کہ اے لوگوں ان رسولوں پر ایمان لے آؤ، تو اس کے بعد لگتا ایسا ہے کہ لوگوں نے اس شخص کو قتل کر دیا صرف اس بات کے کہنے کے اوپر کہ وہ رسولوں کی تصدیق کر رہے تھے اور انہوں نے کھل کر اس بات کے اعلان کیا کہ میرا رب بھی اللہ ہی ہے. تو پھر قرآن میں الفاظ آئے ہیں ان کے لیے کہ اللہ نے ان سے کہا کہ قیلت خلی جنہ، اللہ نے ان سے کہا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. جیسے ہی ان کو شہید کیا گیا تو ہی اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اور پھر ان کے وہ الفاظ آئے ہیں کالا یا لیت قومی یا لمونا بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ جب وہ جنت میں داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اے کاش میری قوم کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے مجھے کیا عزت و اکرام سے نوازا ہے تاکہ وہ میری قوم کے لوگ جو ہے وہ بھی ہدایت پالے. یعنی ان کا دیکھیے دعوت و ہدایت کا ایک جذبہ تھا کہ لوگوں نے ان کو شہید کیا، اور شہید ہوتے وقت بھی جب وہ جنت میں داخل ہوئے ہیں تو ان کے زبان میں تمنا یہی تھی کہ اے کاش میرے لوگوں کو معلوم ہو جائے. ربنا اللہ کہنے کا چوتھا واقعہ میں آپ سامنے رکھنا چاہتا ہوں سورہ کہف کا. اور سورہ کہف وہ ہے، آج جمعہ کا دن تھا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ہر جمعے کو جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے پھر آپ نے بڑی فضیلت فرمائی ہے، اور ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اس کے لیے بڑے فضائل آئے ہیں. تو کوشش کیا کیجیے حضرات کہ جمعے کے دن آپ سورہ کہف کے مطالعہ کریں، اور اگر ہو سکے تو اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور اس کے معنی سمجھیں کہ کیا بات ہے جو سورہ کہف کہہ رہی ہے. بڑی اہم سورت ہے سورہ کہف. تو اسی سورہ کہف میں ایک کہف کے معنی غار، اصحاب کہف کا واقعہ آیا ہے اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ کہف ہے. اصحاب کہف کا واقعہ جہاں سے سورہ کی ابتدا ہوئی ہے وہیں سے یہ شروع ہو گیا ہے، اور اس کے دوسرے رکو کی ابتدا ہوتی ہے کہ نہ قصو علیہ کا نہ باہم بالحق. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم کو ایک قصہ سنا رہے ہیں حق کے ساتھ. انہم فتیتن آمنوا بربہم, ذرا الفاظ کا غور کیجیے گا, انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدم وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد کنا اذا شتتا. کہ یہ جو اصحاب کہف کا قصہ ہے در حقیقت یہ کچھ نہیں ہے بلکہ یہ کچھ نوجوان لوگوں کا قصہ ہے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. ذرا میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمیں انبیاء اور رسول کے واقعات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب بھی کوئی ایمان لاتا تھا پہلے ان کے گروہ اور ان قوم میں سے تو وہ اس گروہ اور قوم کے نوجوان ہی طبقہ ہوا کرتا تھا. حضرات یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ بھی اس کو محسوس کریں گے, وہ لوگ جو ادھیڑ عمر یا پکی عمر کو ہو جاتے ہیں ان کے سامنے دنیا کی نہ جانے کتنی مصلحتیں آ جاتی ہیں اور اس مصلحت اور حکمت کی بنا پر وہ ایمان لانے میں ہچکچاتے ہیں, مگر جو نوجوان ہوتے ہیں جن کا خون کھولتا ہوا ہوتا ہے ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اگر سمجھ میں بات نہیں آتی تو نہیں آتی اور اگر ایک دفعہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر وہ دنیا کے فوائد اور نقصانات کی پرواہ کیے بغیر اس پر آمننا اور صدقنا کہتے ہیں. چنانچہ نظر یہ آتا ہے کہ انبیاء اور رسول کے معاملے میں پہلے ایمان لانے والے ہمیشہ نوجوان ہوا کرتے تھے, تو یہی انداز تھا اصحاب کہف کے ساتھ کہ یہ نوجوان تھے. انہم فتیتن آمنوا بربہم, اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے رب پر ایمان لائے, وزدناہم ہدم اور ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا, ورابطنا علی قلوبہم اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. کب؟ اس کامو جبکہ وہ کھڑے ہو گئے اور کیا کہا؟ فقالو ربنا رب السماوات والارض, انہوں نے کہا کہ ہمارا رب, وہی ربنا کا لفظ آیا ہے, ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب تو وہ ہستی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے, لن ندعو من دونہ الہا, ہم اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے, اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم بہت بیجا بات کریں گے. شتتا, یہ الفاظ قرآن میں ہیں. اب معنی معلوم یہ ہوئے کہ ربنا اللہ کہنا, جس کی وہ تاثیرات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یکدم انسان پلٹ جاتا ہے, جس کی وہ تاثیر ہے کہ بھرے دربار میں فرعون کے جرت پیدا ہو جاتی ہے کلمہ حق کہنے کی, اس ربنا اللہ کے ساتھ جو چیز دراصل مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی کہا جائے کہ صرف اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. تو گویا ربنا اللہ میں یہ چیز خود بخود شامل ہے کہ صرف اللہ کو واحد معبود مانتے ہیں. اور آخری واقعہ پیش کر رہا ہوں جس سے اس کی تفصیل بالکل کھل کے آ جائے گی کہ صرف اللہ کو معبود نہیں مانا بلکہ اس کا کچھ اور بھی تقاضا ہے, اور یہ واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سورہ یوسف کا. یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا کہ جب ان کو جیل خانے میں بھیجا گیا ہے وہ زلیخا کے ساتھ جو ان کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد, تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وداخلا ماہو فتحان, وداخلا ماہو سجنا فتحان, جیل خانے میں ان کے ساتھ دو نوجوان لوگ بھی داخل ہوئے. اور جیل خانے میں پھر یوسف علیہ السلام کا جو ظاہر نبی تھے اللہ کے رسول تھے جو ان کا کردار ہوگا اس کا آپ اندازہ کر ہی سکتے ہیں, اور ان کے جذبہ تو یہ تھا کہ جیل خانے میں انہوں نے دعوت کا موقع کو بھی نہیں چھوڑا, تو ان کے کردار سے جو نوجوان متاثر ہوں گے وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ پھر کچھ عرصے کے بعد ان نوجوانوں نے یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم نے خواب دیکھے ہیں. ایک نے تو یہ کہا کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ انی آسر و خمرا, کہ میں شراب پلا رہا ہوں, شراب کشید کر رہا ہوں, اور دوسرے نے کہا میں نے خواب یہ دیکھا کہ انی احمل و فوق راسی خبزن تاقل تیرو منہ, میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پہ کچھ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. تو ان دونوں نے کہا کہ نبے نہ بے تعویل ہی ان نہ راک من المحسنین, اے یوسف آپ ہمیں اس کی تعویل بتائیے, تعبیر بتائیے, کیونکہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ آپ کوئی نیک انسان ہے. یعنی انہوں نے وہ یوسف علیہ السلام کا کردار سے اس بات کا اندازہ کر لیا تھا کہ کوئی نیک ہستی ہے, تو انہوں نے کہا ان نہ راک من المحسنین, آپ کوئی نیک انسان لگتے ہیں, ہمیں ذرا تعویل اس کی اور تعبیر بتا دیجیے. اگر حضرات دعوت کا آپ انداز دیکھیے یوسف علیہ السلام کا, انہوں نے یہاں موقع غنیمت جان کے دعوت پیش کی ہے اللہ کے دین کی, اور یہ کہہ کے دعوت پیش کی کہ لوگوں میں تم کو تعویل اور تعبیر اس کی بتاتا ہوں, ابھی بتا دیتا ہوں, مگر اس تعبیر کے بتانے سے پہلے میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں, اور میں کوئی بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا. یہ جو لوگ دعوت دین میں بڑے لمبے چوڑے واز اور بڑے لمبے چوڑی تقریریں اور بڑے لمبے چوڑے اپنے خطاب کرتے ہیں, یہ انداز دین کا نہیں ہے حضرات. دین کا انداز یہ ہے کہ مختصر بات کرو اور ایسی بات کرو دل کو لگتی ہو. تو انہوں نے وہی انداز اختیار کیا اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے تھوڑا سا وقت لوں گا, بس اتنا وقت لوں گا کہ یہ جو آدمی کھانا لینے گیا نا, ہمارا کھانا لانے کے لیے جیلر ہمارا, یہ ابھی کھانا لے کے آئے گا نہیں کہ میری بات ختم ہو جائے گی, اور میں تم کو تعبیر یقیناً بتاتا ہوں, مگر اس تعبیر سے پہلے ذرا میری بات سن لو. اب آپ غور کیجئے گا کہ دعوت کا اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا تھا کہ دو لوگ خود آئے چل کے اپنے پاؤں, اپنی تعبیر ٹہرے اور خوابوں کی وہ, اور یوسف علیہ السلام نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں تعبیر بتا دوں گا, ان کے تو بالکل کان لگے ہوئے ہوں گے. اب انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت پیش کی پہلے, اور کس انداز میں پیش کی, انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ کافرون, اے لوگوں میں نے تو اس قوم کو وہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا وہ انکار کرتے ہیں. اور میں نے کیا کیا, اپنا ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے. حضرات دعوت کا نقطہ دیکھیے کہ دعوت پیش کی جائے اس انداز میں کہ لوگوں جس چیز کی طرف میں تم کو بلا رہا ہوں وہ کام میں کر چکا ہوں, ایسا نہیں کہ میں نہیں کر رہا ہوں صرف تم کو دعوت دے رہا ہوں, بلکہ پہلے میں نے کیا ہے وہ کام. فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب, اور میں تو یہ لوگوں چل رہا ہوں اس طریقے پر جو کہ ابراہیم کا اور اسحاق کا اور یعقوب کا طریقہ ہے. اب یہ کون ہے, ایک ان کے باپ ہے, ایک ان کے دادا ہیں, ایک پردادا ہیں, اور یہ ابھی حال ہی کے زمانے میں گزرے ہیں. اور لوگوں کو یقیناً یہ معلوم ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہستی تھی, تو ان کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص ان کے اولاد میں تھے. تو فرمانے وَاتَّبَعْتُ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا نشرک باللہ من شیء, یہ لوگوں ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون ولکن اکثر الناس لا یشکرون, یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر اور لوگوں کے اوپر, مگر اکثر لوگ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اب غور کیجیے گا, انہوں نے کہا کہ اے لوگوں, اب سوال پوچھا, الہم واحد خیر ام اللہ الواحد القہار, اے لوگوں نے سوال پوچھا, الہم متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, یہ جو تم نے مختلف معبودوں کی پوجا کرتے ہو متفرق, یہ اچھے ہیں ام اللہ الواحد القہار, کیا ایک اللہ اچھا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں ما تعبدون من دونه الا اسمان سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان, انہوں نے کہا کہ اے لوگوں تم ایک اللہ واحد کو چھوڑ کر جن کی بندگی کرتے ہو وہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے گھڑ لیے ہیں, اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل کی تھی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ, سارے کا سارا حکم اور اقتدار جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے. امر اللہ تعبد الا اياه, اس اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے. ذالک الدین القیم, اور اے لوگوں زندگی بسر کرنے کا طریقہ ذرا غور کیجئے گا, دین نظام زندگی, ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون, زندگی بسر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ واحد کی بندگی کریں, صرف اس کو معبود مانیں اور صرف اس کو احکامات کا منبع مانیں, چشمہ مانیں, سورس مانیں, اس کے علاوہ کسی اور کے حکم پر نہ چلیں. یہ ہے زندگی بسر کرنے کا طریقہ. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ رب اللہ, اللہ ہمارا اللہ ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لازمن یہ بات کہنا پڑے گی کہ اس اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے, لا الہ الا اللہ, اور ہمیں اس میں اس بات خود بخود شامل ہو جاتی ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ ہماری پوری کی پوری زندگی اللہ کے احکامات کے تحت چلے گی. حضرات رب اللہ کہنے میں پھر پتہ یہ چلا ان واقعات سے کہ دراصل یہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. نمبر ایک کہ اللہ ہمارا پالنے والا, ہماری نگہداشت کرنے والا, ہماری ضروریات کو مہیا کرنے والا, اور وہی ہم کو ہدایت بھی دینے والا, اور وہی ہمارے لیے زندگی کے احکامات بنانے والا. اور نمبر دو کہ اس اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کو معبود نہیں بناتے, ہم حکم لیں گے تو صرف اللہ سے لیں گے. ان الحکم الا للہ, امرا اللہ تعبدوا الا اياه, اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے علاوہ اور کسی کی بندگی نہ کرو, اور ہم اپنی پوری زندگی میں اس اللہ کی بندگی کریں گے, وہاں کوئی تفریق نہیں کریں گے. ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ہم زندگی کو گوشوں میں بانٹ لیں اور یہ کہیں کہ یہ گوشہ تو اللہ کا ہے اور یہ گوشہ اللہ کی بندگی سے باہر کا ہوگا, بلکہ ہمیں اپنے پورے 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کی بندگی کا قلادہ جو ہے اس کو اپنی گردنوں کے اندر ڈالنا ہوگا. اگر ہم یہ انداز اختیار کرتے ہیں تو پھر ہم زبان سے جو رب اللہ کہہ رہے ہیں در حقیقت وہ چیز ہمارے دل کے اندر راسخ ہے, اور اگر ہم یہ انداز اختیار نہیں کرتے تو ہم ہزار زبان سے رب اللہ بھی کہتے رہے اور یہ بھی کہتے رہے کہ لا الہ الا اللہ, حضرات اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوگی. تو یہ ہے پہلی بات کہ وہ لوگ جو رب اللہ اس انداز میں کہتے ہیں, اور دوسری بات کیا فرمائے, ثم استقاموں, اس پر وہ ڈٹ جاتے ہیں, جم جاتے ہیں. اب یہ استقامت کتنی بڑی چیز ہے حضرات, اس کا ذرا آپ اندازہ کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آئی ہے, آپ سے ایک صحابی ہیں سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ایک دفعہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ میں اس پر عمل کروں، مختصر ہو مگر جامع ہو. تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور ثم استقم پھر اس پر ڈٹ جاؤ. وہی بات بالکل، ربنا اللہ ثم استقام. تو یہ ثم استقم کیا ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہم چہرے پر اور بالوں میں خاص طور پہ بڑھاپے کے آثار وقت سے پہلے دیکھ رہے ہیں، کیا بات؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے. لوگوں نے یہ سوچا کہ سورہ ہود اگر آپ نے مطالعہ کیا ہو تو اس میں تواتر کے ساتھ ایک کے بعد دوسرا رکوع میں انبیاء اور رسول کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ ہم نے ان کی طرف اپنے رسول بھیجے، قوم نے رسولوں کا انکار کیا اور اللہ نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیج دیا. یہ تواتر سے ذکر ہے اس میں. تو لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ہود سے اتنے بڈھے ہوئے کہ چونکہ قوموں پر عذاب کا ذکر ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں. تو کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ کیا ان واقعات کی بنا پر آپ کے اوپر یہ اثر ہوا؟ آپ نے کہا نہیں. ایک آیت آپ نے کہا کہ سورہ ہود کی وہ آیت نے نہیں پڑھی، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. جہاں سورہ ہود ختم ہو رہی ہے وہاں یہ آیت آئی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فاستقم کما امرت، آپ کو جیسا حکم دیا گیا ہے ویسے آپ استقامت پکڑیے. ومن تاب معك، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ جنہوں نے توبہ کی ہے، کون؟ ایمان لانے والے. ولا تطغوا، اور آپ ادھر ادھر نہ ہوئیے گا اس سیدھے راہ سے، انہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ. فرمایا جو مجھے استقامت کا حکم دیا گیا ہے اس کو سوچ سوچ کر میں بوڑھا ہوا جا رہا ہوں. اور کیجیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے میں نے بارہ آپ سے کہا ہے کہ نہ فتح نہ لکا فتح مبینہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اگلے پچھلے کوئی ذرا کوتاہیاں ہو بھی رہی ہوں ہم نے معاف کر دیا، تم بخشے بخشائے ہو. ان کا انداز یہ ہے کہ استقامت کے لیے سوچ سوچ کر ان کے اوپر بڑھاپا طاری ہو رہا ہے. استقامت کیا چیز ہے؟ ثم استقم والی بات. اب اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا اہم مضمون ہے، وقت میرا تقریباً ختم ہو رہا ہے، مگر میں اس کا شاید انشاءاللہ اگلے محفل میں اس کا آپ کے ساتھ طویل گفتگو کروں گا. صرف یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ اتنا اہم مضمون ہے، اس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تقریباً ہر شخص نے اس استقامت کی تعریف بیان کی ہے، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد عبداللہ ابن عباس، دیگر صحابہ. معنی یہ ہوئے کہ یہ کوئی اہم چیز ہے جس کی سارے صحابہ نے اپنی اپنی دانش کے مطابق تعریف بیان کی ہے. اور اس کے بعد جب ہم پھر اس استقامت کے پہلو سے مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں تو سیرت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے آثار، اور اس کے بعد تابعی، اور اس کے بعد اسلاف اور دیگر بزرگ، آج کی دنیا تک ہمیں اسلام کی پوری تاریخ استقامت کے واقعات سے بھرپور نظر آتی ہے. تو میں اللہ تعالیٰ اگر مجھے توفیق دی اور میری اور آپ کی زندگی قائم رہی انشاءاللہ، تو اگلی محفل میں ہم یہیں سے اس مضمون کو دوبارہ ذکر کریں گے اور میں آپ کے سامنے کچھ استقامت کے واقعات رکھوں گا. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس محفل کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
visit tazkir.org